کاشف خان کے جواب کا اجمالی جواب ان کے ثقات اور قابل اعتبار لوگوں کی اور ان کی گئی نصیحتوں کی حقیقت. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو خالص منافق ہے، اور جس میں چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق میں سے ہے، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو فجور یعنی ناانصافی اور زیادتی پر اتر آئے. میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. آپ کے جواب کو سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوا ہے کہ آپ جیسے ایک سمجھدار طالب علم سے مجھے ایسے جواب کی امید نہیں تھی جو شریعت کے نصوص، سلف اصول اور کبار علماء کی تعلیمات و توجیہات کے مخالف ہے. آپ کے اس جواب کا اجمالی جواب اور کچھ تنبیہات ملاحظہ فرمائیں. پہلی تنبیہ، آپ نے جواب میں یہ کہا ہے کہ آپ نے دونوں فریقین کی باتیں سنی ہیں اور پھر فیصلہ کیا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور ان بھائیوں پر میں نے ظلم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ باور کرایا ہے کہ آپ نے تفصیل سے دونوں فریقین کی مکمل باتیں سنی ہیں پھر فیصلہ کیا ہے، جبکہ آپ نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے کہ آپ نے کون سی باتیں سنی ہیں، اور سوال میں میری باتیں ایک طرف نامکمل اور بغیر سیاق اور سباق کی کٹی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف خفیہ ریکارڈنگ میں سے بیان کی گئی ہیں، اور اصل مسئلہ صرف خبر کا نہیں ہے کہ آپ کے ثقات نے آپ کو خبر دی ہے، بلکہ ایک خصومت اور جھگڑے کا معاملہ ہے جو انہوں نے آپ سے چھپا کر ادھوری اور صرف اپنی مطلب کی باتوں کی بنیاد پر آپ سے سوال کیا ہے. کیا ایسی باتوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے عتاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. سورۃ الصاد آیت نمبر 26. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، ذرا دیکھ لیں کہیں آپ اس آیت کریمہ کی وعید میں داخل تو نہیں ہیں. دوسری تنبیہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے اور آپ کے نزدیک میری غلطی ثابت ہو گئی ہے، تو کیا سلف طالب علم کی غلطی پر ایسے سرائم رد کیا جاتا ہے؟ کبار علماء کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ کے اس جواب میں کئی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. پہلی غلطی، آپ نے میری خاص باتوں کو جو خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے اور بغیر سیاق و سباق کے نامکمل آپ کو سنائی گئیں، ان کی بنیاد پر ایک تو فیصلہ کرنے میں غلطی کی، پھر اسے سرعام نشر کر کے دوسری غلطی کر بیٹھے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو باتیں سرعام نہیں کی جاتیں ان کا رد یا جوابی سرعام نہیں دیا جاتا، بلکہ رازداری میں لکھا جاتا ہے اور نصیحت کی جاتی ہے. اور آپ یہ بھی خوب جانتے ہوں گے کہ خفیہ ریکارڈنگ خیانت سمجھی جاتی ہے، اور اہل علم نے اس کا سختی سے رد بھی کیا ہے. عجب ہے کہ آپ کے نزدیک یہ خیانت اور نامکمل باتیں بھی ثبوت بن گئیں، اور ایسا کرنے والے آپ کے نزدیک ثقات ہیں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. دوسری غلطی، آپ نے نصیحت نہیں کی اور نہ ہی صبر اور تحمل اور آہستگی سے کام لیا ہے، اور آپ کے ثقات کی نصیحتوں کی حقیقت کہ کچھ باتیں میں آگے بیان کروں گا، صرف ان پر بھروسہ کر کے فوراً رد کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کیسی سلفیت ہے؟ جبکہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کہتے ہیں: کثیر من اخواننا قد یقعون فی الاخطاء نحن نصبر علیہم ونصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن العجلة والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تبقي ولا تذر للدعوة السلفية ولا لأهلها. اللباب من مجموع النصائح الشيخ ربيع للشباب، صفحة نمبر 300. شيخ ربيع حفظ الله کہتے ہیں: بہت سارے ہمارے بھائی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، ان کے معاملے میں آہستگی سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ حج اور قطع تعلق اور سختی کرنے میں جلد بازی کرنے سے نہ سلف دعوت باقی رہے گی اور نہ ہی اس کے لیے اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑے گی۔ آپ کا یہ جواب شیخ ربیع حفظہ اللہ کی اس نصیحت کے خلاف ہے۔ تیسری غلطی، آپ نے علماء کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جھگڑ و خصومت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْخُلُوا فِي خُصُومَاتِ بَعْضِكُمُ الْبَعْضُ وَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ الْخَطَأِ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَدْخُلُوا فِي مَتَاهَاتٍ وَصِرَاعَاتٍ لأنها ضيع للدعوة السلفية وأضر بها أضرارا بالغة ما شهدت مثله في تاريخ أهل السنة، وساعدت هذه الوسائل الإجرامية الإنترنت الشيطاني ساعد على هذه المشاكل، كل من حكه رأسه وضع بلاء في الإنترنت، اتركوا هذه الأشياء، تكلموا بعلم يشرفكم ويشرف دعوتكم، والذي ما عنده علم لا يكتب للناس لا في إنترنت ولا في غيره، وابتعدوا عن الأحقاد والضغائن وإلا والله ستميتون هذه الدعوة۔ اس کا حوالہ الذریعۃ الى بیان مقاصد کتاب الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلے ترجمے ہو چکے ہیں، میں وقت کے اختصار کے لیے اب پہلے ترجمہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ ماشاءاللہ کاشبے کو عربی بھی اچھی آتی ہے، میں اور میرا مقصد ان کو جواب دینا ہے اس وقت۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے تو آپ جو شیخ صاحب کی جو حفظہ اللہ کی جو میں پیاری نصیحت ہم نے عام کی ہیں ہر زبان میں الحمدللہ، ادھر سے جا کے اب کر لیں۔ اور کاشف بھائی کا جواب شیخ ربیع حفظہ اللہ کی اس نصیحت کے بھی خلاف ہے۔ چوتھی غلطی، آپ نے اس سلف منہج اور اصول کی مخالفت کی ہے جسے شیخ عبید الجبر حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ شیخ عبید حفظہ اللہ اصول وقائد فی منہج السلف صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں من خالف نصا او اجماعا رد علیہ ما جاء به من قول او فعل کائنا من کان۔ جب کوئی کسی نص یا اجماع کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت ہو گئی ہے، رد علیہ ما جاء به تو اس کا رد کیا جاتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے، جو مخالفت کی ہے، من قول او فعل اسے قول یا فعل سے، کائنا من کان کوئی بھی ہو، رد کیا جاتا ہے کیونکہ مخالفت نص اور اجماع کی ہوئی ہے۔ اچھا، ثم ان کان، غور سے سنے، ثم ان کان هذا المخالف، پھر یہ دیکھا جاتا ہے یہ مخالفت کرنے والا جس نے نص یا اجماع کی مخالفت کی ہے، اصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، أي مخالفت کرنے والا جس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر اس کے اصول سنت کے ہیں، دعوت سنت کی بنیاد پر ہے، اور جو بھی اس سے آیا وہ سنت ہی کی بنیاد پر ہی ہے اس کی دعوت میں، فإن خطأه يرد، اس کی خطا کا رد کیا، غلطی کا رد کیا جائے گا، ويتابع على زلته وتحفظ كرامته، اس کی زلت اور غلطی کی مطابقت نہیں کی جاتی، پیچھے نہیں پڑا جاتا اس کے، اور نہ اس کی عزت کی اور اس کی عزت کی پاسداری کی جاتی ہے، تحفظ کرامت ہو، اس عزت و آبرو کی پاسداری کی جاتی ہے، وہ ان کا نوال مبتدیا، اور اگر گمراہ اور بدعتی ہو جس سے مخالفت ہوئی اجماع یا نص کی، لم يعرف بالسنة وزنا، جس سنت کا کبھی کوئی حیثیت نہ جانتا ہو، کوئی وزن نہ جانتا ہو، کوئی قیمت نہ جانتا ہو، ولم تقم لها عنده قائمة، اور سنت کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، مؤسسا اصول على الضلال، اپنے اصول ضلال کی بنیاد پر تأسیس کرتا ہے، فإنه يرد عليه كما يرد على مبتدعة الظلال، تو ایسے شخص کا رد ویسے کیا جاتا ہے جیسے کہ گمراہ بدعتوں کا رد کیا جاتا ہے، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، اس کا مقابلہ زجر سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، اغلاظ سختی سے، اور اسے تحذیر کرنے سے کیا جاتا ہے، الا اس میں بھی استثناء ہے، الا اذا ترپت مفسدة اكبر من تحذير منه، الا یہ کہ جو مفسد ہے اس سے تحذیر کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو، تحذیر کرنے سے مفسد بڑھ جاتا ہے تبھی تحذیر نہ کریں۔ سبحان اللہ، شیخ عبید حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مخالف جو ہے اس کے اصول سنت کے ہیں، دعوت سنت پر قائم ہے، جو کچھ بھی اس نے بیان کیا اس کی دعوت سب سنت پر قائم ہے، اس کی خطا تو بیان کی جاتی، یرد خطا ہو، لیکن اس کی عزت و آبرو کی پاسداری کی جاتی ہے، اس غلطی کو پیچھے نہیں لگا جاتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے شیخ عبید حفظہ اللہ کے اس اصول کی بھی مخالفت کی ہے۔ پانچویں غلطی، اس فتنے میں سب سے بڑی غلطی کا ارتکاب کرنا دعوت سلفیہ کو نقصان پہنچانا، کہ بغیر ثبوتوں کے صرف سنی سنی باتوں پر بغیر تحقیق کے یقین کرنا، جس کا شیخ ربیع حفظہ اللہ نے سختی سے رد کیا ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اترک اول القیل والقال، اترک الطعن فی الاشخاص السلفیین، اترک اسباب المثیرۃ للخلاف، انا انصحکم بجد یا اخوان وانشدكم الله أن ترحموا الدعوة السلفية وترحموا علماءها، فإنهم والله يعانون الويلات من هذه الأفاعيل. اتركوا هذه الأمور واقبلوا على العلم الشرعي، واحمدوا الله الذي وفقكم للسير في طريق السلف. ورسكها والأذرعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة جلد مرتين سفر مدوسو باتشيس اور آپ کا جواب شیخ ربیع حفظہ اللہ کی اس نصیحت کے بھی خلاف ہے. چھٹی غلطی، آپ نے وہی راستہ اپنایا ہے اور وہی غلطی کی ہے جو شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شیخ محمد بن ہادی کے متعلق بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور شیخ محمد بن ہادی کے دیے گئے ثبوتوں کو اور گواہوں کی گواہیوں کو بھی مسترد کر دیا اور فرمایا ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے. اور ثبوتوں کے لیے ان کے دروس میں شیخ ربیع نے ثبوتوں کے لیے ان کے یعنی جن کے خلاف شیخ محمد بن ہادی نے باتیں کی ہیں ان کے دروس میں سے بولے ہوئے اقوال یا الفاظ یا کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ کا مطالبہ کیا ہے. اور عجب ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی چاہے جانتے ہوئے یا انجانے میں اسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے جو شیخ محمد بن ہادی نے کی ہے. آپ نے شیخ ربیع حفظہ اللہ کے اس اصول کی بھی مخالفت کی ہے. تیسری تنبیہ، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ثقات کی باتوں کی بنیاد پر مجھے یہ جواب دیا ہے. آپ اپنے ثقات کی حقیقت بھی ذرا جان لیں. نمبر ایک، آپ کے ثقات حقائق کو خلط ملط کیا ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی نمبر پہ ان لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے شیخ ربیع حفظہ اللہ اور شیخ سالم بمحض کی باتیں نقل کرتے ہوئے انہیں حدادی وغیرہ کہا ہے، اور میری ریکارڈنگ میں سے اس کا ثبوت پیش بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے متعلق میرے دوسرے قول کو کیوں چھپایا ہے آپ سے، جو اس ریکارڈنگ کے بعد کا ہے، جس میں میں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے ہی سلفی بھائی ہیں جو ظلم و زیادتوں پر اتر آئے ہیں. میں ان سے تحذیر نہیں کرتا، لیکن ظلم و زیادتوں میں ان کا ساتھ نہ دیا جائے. کیا حداد و بدعتی سلفی بھائی ہوتے ہیں؟ کیا ان سے اللہ کی محبت کی جاتی ہے؟ اب مکمل دیکھیں جو میں نے لکھا تھا اور آپ بھائیوں کو نصیحت کی میں نے اپنے گروپ میں، کیا ان سے اللہ کی محبت کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات میں نے 6 اکتوبر 2020 کو لکھی تھی کہ ہمارے سلفی بھائی وغیرہ وغیرہ، اور وہ بات جو انہوں نے آپ کو سنائی ہیں وہ 4 ستمبر 2020 کو کی تھی، جب انہوں نے میرے رجوع پر اعتراض کر کے انکار کیا تھا. بعد میں نے کیا کہا؟ پہلے وہی بات جو انہوں نے کٹوی ریکارڈنگ میں بیان کی تھی کہ حدادی وغیرہ ہو، اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں حدادی کے تبدیل کر دی وغیرہ وغیرہ، جبکہ میں نے بعد میں جب طالق بروہی نے غیر ذمہ دارانہ تحذیر کی ہے اور میرے خلاف اور صاحب حدیث ٹیم کے خلاف باتیں کی ہیں، تو اپنی ٹیم ممبر کو جو میں نے نصیحت کی ہے تو دیکھ نصیحت کیا کی ہے میں نے، اس میں میرے الفاظ کیا ہے اس میں، ذرا اس پہ ذرا دیکھ لیں. بہرحال یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حداد وغیرہ کا ہے، تب میں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ حداجوں کا ہے اور یہ ان کے راستے پر چل پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی کہا ان کو خبردار کرنے کے لیے کہا تھا. اگر یہ منصف ہوتے تو دونوں باتیں سامنے رکھ کر آپ سے جواب لے لیتے اور اپنی ذمہ بری کر لیتے. اور یہ سب میرے جونیئر ہیں، چھوٹے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی، غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، بار بار نصیحت کے نہیں سنتے، تو اس لیے ڈانٹ دے دی ان کو اور سخت الفاظ اس لیے بیان کیے تھے تاکہ یہ واقعی خطرناک راستہ حدادیوں کا. اگر آپ اس شیخ ربیع کی میں نے قول بھی اس میں بیان کیا ہے اور امیج بھی اس میں میرے خیال شائع ہوا ہے کہ حدادیوں کی بہت بری صفات میں ایک یہ صفت بھی ہے کہ رجوع کو قبول نہیں کرتے، وہ رجوع کرتے اس کو قبول نہیں کرتے، سبحان اللہ. تو اس بنیاد پر میں نے باتیں کی تھیں. الغرض، اگر یہ منصف ہوتے تو دونوں باتیں سامنے رکھ کر آپ سے جواب لے لیتے اور اپنا ذمہ بری کر لیتے. اور میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی کی تبدیع کرتا ہے، یعنی واضح الفاظوں میں کہتا ہے کہ فلان بدعتی ہے، تو کیا تبدیع لازم آتی ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ کبار صرف علماء کی کیا توجیحات ہیں؟ ایک علمی سوال ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا جواب ذرا آپ بھی دیکھ لیں اور حضرت سمعین بھی دیکھ لیں، اور میں کاشف بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا جواب دیں. دوسری بات، حقائق کو خلط مرت کرنے کے ثبوت. دیکھیں کیسے حقائق خلط مرت کر دیے، کہ میری ایک بات تو بتا دی جو ان کے خلاف تھی، جو ان کے حق میں تھی، جو ان کے میں اچھے الفاظ تھے وہ گول کر گئے. دوسری بات, میرے ترکی کے حکمران کے تعلق سے رجوع کے بارے میں بھی ادھوری باتیں نقل کی ہیں اور اصل وجہ نہیں بتائی کہ میں نے اگر کا لفظ اپنے رجوع میں کیوں استعمال کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ شیخ سالم بمحرز نے شیخ محمد بن سید علیہ السلام کو عذر پیش کرتے ان کو دفاع کیا ہے, اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ اگر کوئی بھی عالم ان علماء یعنی شیخ عائد الشمبری یا شیخ محمد سعید علیہ السلام کا رد کریں گے تو میں فوراً حق کی طرف رجوع کروں گا, کیونکہ میں نے ان علماء کی باتیں نقل کی تھیں اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی سلفی عالم کی بات کو نقل کرتا ہے اور کوئی اس بات پر اعتراض کرتا ہے تو یہ طلاب علم کا کام نہیں ہے کہ کسی سلفی عالم کی بات کو غلط کہے یا اس پر اعتراض کرے, بلکہ ایک سلفی عالم کی غلطی کی نشاندہی دوسرا سلفی عالم کرتا ہے. ایک سال کے عرصے میں ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی سلف عالم کا اس مسئلے میں تفصیلی رد لے کر آتے, صرف شور مچاتے رہے اور روندہ روتے رہے. اور جب کسی اور نے شیخ سالم بمحرز کے رد کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے ان کے دوسرے قول کو نقل کرتے ہوئے جواب میں کہا کہ اگر شیخ محمد بن سعید رسلان سے غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور حق کی طرف رجوع کرتا ہوں, اور یہ اس لیے کہ شیخ سالم نے رد نہیں بلکہ ان کا عذر پیش کیا تھا, اور میں نے ان کو پھر سے موقع دیا کہ کسی سلفی عالم کو صحیح اور واضح رد لے کر آئیں تاکہ میں بھی اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے رجوع کر لوں. اس کی تفصیل میں اگلے جوابات میں بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا. دوسری بات جو ہے یعنی آپ کی ثقات کی حقیقت کے تعلق سے, ایک تو یہ تھی کہ حقیقت خلط ملت کرتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ باندھنا ان کی صفات میں سے ہے. اس وقت میں صرف ایک مثال کا ذکر کرتا ہوں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ایک اعتراض یا لطیفے کا جواب اور نصیحت کے نام پر ڈرامے کا پوسٹ مارٹم اور آخری وارننگ کے بیان میں. اور جب اس سے لاجواب ہوئے نا تب انہوں نے آپ کو پھر استعمال کیا اور آپ سے اس طرح الٹے سیدھے سوال کر لیے. اصل یہ بات تھی, بس اس کا جواب نہیں تھا. اور یہ طریقہ آپ دیکھیں گے میں آگے جب بیان کروں گا انشاءاللہ, جب بھی ان سے کوئی بات کی یا لاجواب ہوئے یہ اور مسئلہ نئے چھیڑ دیتے ہیں یا دوڑ لگاتی کسی اور کی طرف, جیسے پہلے انہوں نے ایک میرے اور پیارے بھائی کو میرے خلاف اکسایا تھا. بر اس میں یہی ہوا, دیکھیں ذرا. یہ کہتے ہیں کہ 2014 سے پھر سے وہی بات میں سنا رہا ہوں, اب مکمل یہ ریکارڈنگ سن لیں جس میں نے کہ اس ڈرامے کو کا پوسٹ مارٹم کیا. کہتے ہیں کہ 2014 سے نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ کسی کو میں خود جواب نہ دوں بلکہ علماء کی طرف رجوع کر کے ان سے جواب لوں, اور میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو جواب کمزور تھا وغیرہ وغیرہ, اور خود مجھے 2 سالوں تک ان کی منحصی غلطیاں بھیجتے رہے, اور جب جواب دیا تو ان کے نزدیک اتنا کمزور تھا کہ ان کو اپنے مصلح یوٹیوب چینل پر سجا کر اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی. سبحان اللہ, اور اس میں کئی جھوٹ شامل ہیں, دیکھیں کتنے جھوٹ ہیں. نمبر 1, پہلا جھوٹ, مجھے 2014 سے نصیحت کر رہے تھے, جھوٹ ہے, کہاں ہے؟ اور اگر نصیحت کی ہے تو اس کا ثبوت دکھائیں, جبکہ انہیں خفیہ ریکارڈنگ کرنے کی بری عادت بھی ہے جس کا سب کو علم ہو گیا ہے. انہوں نے جو بھی باتیں یا مخالفت کی ہے وہ صرف اسی فتنے کی وجہ سے کی ہے جو تقریباً 1 یا 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. 2014 کا جھوٹ اس لیے بولنا پڑا ان کو کہ اپنے صبر و تحمل اور لمبے عرصے کی نصیحت کو ثابت کر سکیں, کیونکہ لوگوں نے ان کی مخالفت کرنے پر یہ اعتراض کیا کہ اگر ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی بھی ہے تو پھر صبر و تحمل سے کام لینا چاہتا آپ لوگوں کو, تو کہا کہ ہم تو 2014 سے نصیحت کر رہے ہیں, اگر 2018 یا 2019 کی بات کرتے تو یہ کم مدت ہے جو کہ نصیحت کے لیے ناکافی ہے. اور جسے یہ نصیحت کہہ رہے ہیں اس کا انداز بھی میں آگے بیان کروں, ذرا غور سے سننا. دوسرا جھوٹ, شیخ عبد الناصر رحمانی کو میرا جواب کمزور تھا, جبکہ طارق بروہی نے اپنے مصلح یوٹیوب چینل پر سے جا کر اس جھوٹ کو ثابت کر دیا ہے کہ جھوٹے ہیں. کمزور جواب بھی کوئی اپنے مصلح چینل پہ کوئی سجا کر دکھاتے دنیا کو؟ سبحان اللہ. تیسرا جھوٹ, میں علماء سے رجوع نہیں کرتا, اس جھوٹ کو بھی طارق بروہی نے اپنے مصلح یوٹیوب چینل میں ثابت کیا ہے. آرٹیکل غرور کا سر نیچے پارٹ 2 کے پہلے صفحے کے پہلے جملہ دیکھ لیں, میں بیان کر چکا ہوں. چوتھا جھوٹ, شبد الناصر رحمانی کی منہجی غلطیوں کو جمع کرنے کے لیے مجھے واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے ایڈ کیا تھا اور کہتے ہیں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے شامل کیا تھا اس میں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں. اور طالب روحی نے بھی میرے طالب علم کے تعلق سے کچھ ایسے ہی کہا ہے, اللہ کی مغفرت فرمائے. اور ان سب جھوٹوں کے ثبوت طالب روحی کے مصلح یوٹیوب چینل پر موجود ہیں, میں انشاءاللہ یہ بھی سب کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا اور ان کے ایسے کئی جھوٹ اگلے دروس میں بیان کروں گا. تیسری بات, میں آپ کے ثقات کے حقیقت بیان کر رہا ہوں, جھگڑے میں ناانصافی اور زیادتی کرنا, ان کی اس ساری مخالفت کو دیکھنا جتنی انہوں نے ابھی تک مخالفت کی ہے. ایک اور بھی بہت بری خصلت ثابت ہوئی ہے جسے کہتے ہیں الفجور فی الخصومہ, اور جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بیان فرمائی ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَّر حدیث میں آیا ہے, اور جب جھگڑا کرے تو ناانصافی زیادتی اور فجور سے کام لے. اور یہی کافی ہے. اور جو طالب علم نے خط لکھے تھے 2009 میں شیخ عبید کو میرے تعلق سے, جب میرے پہلے تزکیہ لیا تو عجب بات ہے کہ خط طارق بروہی نے لکھا تھا اور میرے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں, سبحان اللہ. اور چار صفحے پر یہ خط ہے, یہ بھی سب کے سامنے رکھوں گا میں, کہ وہ طالب علم ڈاکٹر مرتضی بخش کون تھا اس کے نزدیک, اور اب جس نے آخری ریکارڈنگ کی ہے اور مجھ طالب علم کے بارے میں جو اس نے باتیں کی, دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں الفجور فی الخصومہ کیا ہوتا ہے, آپ کو واضح نظر آ جائے گا. یہ ثبوت کافی ہے. بس آپ کے ثقات کی چوتھی حقیقت, خیانت اور بے وفائی کرنا. اور ان لوگوں نے اپنے اوپر جو بچی کچھ مصیبت تھی اور جو جھگڑے میں فجور زیادتی سے بھی بری خصلت ہے, وہ خفیہ ریکارڈنگ کر کے پوری کر لی, جس میں خیانت اور بے وفائی دونوں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. کاشف بھائی, آپ مجھے اس آیت کریمہ کا مفہوم بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الی آخر الآیہ. جبکہ آپ کے ثقات نے تو حدیں پار کر دی ہیں, کہاں ثقات کا ہونا اور ان پر بھروسہ کرنا, اور کہاں نفاق کی خصلتوں کو سمیٹنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فی خصلۃ منہن کان فی خصلۃ من النفاق حتى یدعھا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر, رواہ البخاری. چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے, اور جس میں چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق میں سے ہے. جب تک اسے چھوڑ نہ دے, جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے, اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب عہد کرے تو بے وفائی کرے, اور جب جھگڑا کرے تو فجور یعنی ناانصافی زیادتیوں پر اتر آئے. یہ حدیث بخاری کی روایت ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا, اعوذ باللہ من الخذلان, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چوتھی تنبیہ آپ کے جواب پر, کاشف بھائی, آپ نے کہا کہ آپ کے ثقات نے مجھے نصیحتیں کی ہیں, ذرا ان نصیحتوں کی حقیقت بھی جان لیں. نمبر ایک, ان کے جھوٹ و نصیحت کے نام پر ڈرامے کا ثبوت تو میں بیان کر چکا ہوں. نمبر دو, جسے یہ نصیحتیں کہتے ہیں ذرا اس کا انداز بھی دیکھ لیں. زبیر عباسی 3 ستمبر 2019 کو لکھتا ہے, میں چند باتیں مکمل آپ خود دیکھ لیں, میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے, اشارتاً کہتا ہوں. لکھتا ہے منہج میں, منہج تمہیں سپرد, رائٹنگ میں غلطی ہے, سپرد تے سے لکھا ہوا ہے, بیچارے کو لکھنا بھی نہیں آتا, اللہ اس کی اصلاح کرے. سپرد یعنی سپرد کر دیا گیا بوفے نہیں, منہج تمہیں سپرد کر دیا گیا بوفے نہیں, کہ من پسند ہضم, اور ہضم بھی زے سے ہضم واد سے ہوتا ہے, کہ من پسند ہضم اور باقی بھزم, اور ہر ایٹم دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتا, مچھلی کے ساتھ دودھ نگل گیا تو ویٹیلیگو کا اندیشہ ہے. بیٹا میں ڈاکٹر ہوں, مجھے یہ باتیں مت بتائیں, میں اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے ڈاکٹر شروع کر دی تو پھر آپ بہت پریشان ہوں گے. بہرحال کہتے ہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں, نصیحت کا انداز اور الفاظ دیکھیں ذرا. پھر آگے لکھتا ہے, ڈاکٹر جب خود ہی مرض میں مبتلا ہو تو اس سے کس قسم کے علاج کی توقع ہوگی. اس سے بڑھ کر بات, ہر جملے کے بعد یا ہر اس پیراگراف کے بعد لکھتا ہے, شرم مگر آتی ہی نہیں تمہیں, اپنے سینئر بھائی سے نصیحت کا انداز دیکھیں, باقی خود دیکھ لیں, اتنا کافی ہے. لیکن یہ جملہ جو ہے, شرم مگر آتی ہی نہیں تمہیں, یا شرم مگر تمہیں پھر بھی نہیں آتی, یہ اس نے بار بار دہرایا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور بہت اور بھی بہت کچھ کہا ہے, وہ خود پڑھ لینا. یہ سب میں سامنے انشاءاللہ جب ٹانگیں سیدھے کروں گا سب سامنے آئے گا. کاشف بھائی, یہ ہے آپ کے انوکھے ثقات کہ اپنے سینئر سلفی بھائی کو نصیحتوں کا انوکھا انداز. کاشف بھائی, کیا آپ اپنے لیے یہ الفاظ پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, متفق علیہ. اور کیا ایسی باتیں کرنے والے طلب علم دعوت میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور اس عظیم دعوت دعوت السلفیہ کی نمائندگی کرنے کے اہل ہیں جو انبیاء مسلم علیہ السلام کی دعوت ہے؟ سبحان اللہ. میرے پیارے بھائی, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ثقات نے مجھے نصیحتیں کی ہیں. یہ وہ نصیحتیں ہیں جو آپ بھی کبھی پسند نہیں کریں گے, نہ اپنے لیے اور نہ ہی میرے لیے, لیکن آپ کے ثقات نے آخر آپ کو بھی دھوکہ دے ہی دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. میرے پیارے بھائی, شاید آپ کا بھی قصور نہیں ہے, یہ زمانہ ہی کچھ ایسا ہے. اب ہم اس زمانے میں ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضۃ. قیل ومن الرویبضۃ؟ قال الرجل التائه فی امر العامۃ, رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان قریب مکر و فریب اور دھوکے والے سال آئیں گے, ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا, خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن, اور اس زمانے میں رویبضہ بات کرے گا, یہ رویبضہ بول اٹھے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, رویبضہ کیا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حقیر اور نااہل آدمی وہ لوگوں کے اہم معاملات مداخلت کرے گا. دعوت السلفیت میں مداخلت اس طریقے سے کرنے سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. لیکن عجب یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے بعض طلاب علم بھی دھوکہ کھا لیں گے جو سلف علماء کے ساتھ 20-25 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. میرے پیارے بھائی, ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد اب اس آیت کریمہ کے منطوق اور مفہوم دونوں پر دوبارہ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ کہیں جلد بازی میں آپ کو ندامت تو نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. یہ صرف اجمالی جواب ہے, ابھی تفصیل جواب باقی ہے. اور آپ کے ثقات کے تعلق سے اب ابو حنیفہ کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کہ لوگوں کی اصل حقیقت اور اس مسئلے کی ابتدا سے انتہا تک ان کے جھوٹ فریب ظلم اور زیادتوں کے مزید ثبوت بیان کروں گا, اور سب سے پہلے طالب روح کو لکھے گئے خطوط جوابات اور نصیحتوں کو منظر عام پر لا کر ان لوگوں کو بے نقاب کر کے ان کے اصل چہرے دکھاؤں گا. یہ وہ خطوط اور جوابات ہیں جنہیں یہ میرے بار بار گزارشات کے باوجود بھی چھپاتے رہے. اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر, اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم واعلم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.